رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين النور الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت وشيعتك هم الفائزون. سلام. بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ اور مخلصانہ التجا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد و شہداء کربلا، آپ سب اہل ایمان کی پرخلوص عبادات اور بالخصوص مجالس و مراسم عزاداری قبول اور منظور فرمائے. خداوند منان ان محافل و مجالس کے بانیان اور ان کے منتظمین کی اس پر خلوص کوشش کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. جن اسلاف نے ہم تک وراثت عزاداری کو حفاظت کرتے ہوئے اور قربانیاں پیش کرتے ہوئے پہنچایا ہے، رب العزت ان سب کو جوار شہداء کربلا نصیب فرمائے، اور ہمیں اس عزاداری کی حفاظت کرتے ہوئے مزید ترقی دیتے ہوئے پہلے سے بھی بہترین بنا کر اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند منان ہماری نسلوں کو نسل صالح قرار دے، نسل عزادار اہل بیت قرار دے، تابعدار محمد و آل محمد قرار دے، اور اپنے مولا کے سچے سپاہی ہونے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات. برادران ایمانی، رب کریم کی دی ہوئی توفیق اور اس سے استدعاء و التجاء توفیق کے سائے تلے، امید ہے کہ یہ چند محافل جو ہمارے ذمے ہیں ان کو قرآن مجید کی آیات کریمہ اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے ارشادات اور علماء حق کے تحقیقات کے سائے تلے چند حقیقی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، اور کوشش ہوگی کہ تعلیمات محمد و اہل محمد آل محمد علیہ السلام کو صحیح اور خالص انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، بشرطے کہ آپ سب حضرات اسی جذبے کے ساتھ سماعت کرنے کے لیے بھی حاضر ہوں. جو حضرات اپنے ذوق سماعت کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، اس کی تلاوت کا شرف پایا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مشہور و معروف فرمان اور آپ کی حدیث پاک کی تلاوت کا شرف پایا ہے. قابل توجہ ہے یہ بات کہ ان دونوں میں آخری الفاظ میں ایک مقام پر قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اور پیغمبر فرماتے ہیں هم الفائزون. فلاح پانے والے، مفلحون کا معنی ہے، اور کامیاب ہونے والے فائزون کا معنی ہے. گویا قرآن ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میری نگاہ میں فلاح پانے والے کون ہیں، اور پیغمبر اکرم ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ میری نگاہ میں کامیاب ہونے والے کون ہیں. اور ایک مومن کے لیے یا معمولی سی دانش رکھنے والے کے لیے بھی یہ بات مخفی نہیں ہے کہ فلاح پانا اور کامیاب ہونا ان دونوں کا مطلوب ایک ہی ہے، مقصود ایک ہی ہے. لفظ اگرچہ دو ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہے. آپ میں سے جس جس کو فلاح چاہیے اسی کو کامیابی چاہیے، اور جس جس کو کامیابی چاہیے اسی کو ہی فلاح چاہیے. جو مفلحون میں سے ہونا چاہے وہ بھی صلوات پڑھے، اور جو فائزون میں سے ہونا چاہے وہ بھی صلوات پڑھے. البتہ یہ بات یقیناً قابل غور ہے کہ اس فلاح یا اس کامیابی سے مراد آیا دنیاوی امور میں کامیابی ہے، یا اخروی امور میں کامیابی ہے. اس فلاح سے مراد آیا کاروبار زندگانی میں، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں اور دیگر امور میں کامیابی مراد ہے، یا اس کامیابی سے مراد دین میں، آخرت میں اور ابدی زندگی میں کامیابی مراد ہے؟ آپ نے صلوات پڑھی اور یقیناً متوجہ ہوئے. میں پھر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، آپ کو تجارت میں کامیابی کے لیے آپ نے صلوات پڑھی ہے یا آخرت میں کامیابی کے لیے آپ نے صلوات پڑھی ہے؟ کاروباری امور میں آپ کو فلاح چاہیے اور وہ آپ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یا آپ کو اپنی آخرت میں فلاح چاہیے اور کامیابی چاہیے وہ آپ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ یا اس کو اور سادہ کروں، رزق میں آپ کو کامیابی زیادہ ضروری نظر آتی ہے یا آخرت اور جنت کی کامیابی آپ کو زیادہ ضرورت نظر آتی ہے؟ اس کنسپٹ کو اپنے طور پر اپنے ذہن میں لے لیجئے، اس لیے کہ مجالس و محافل کا مقصد اگر رزق میں کامیابی قرار دیا جائے تو پھر میرے خیال میں ہمیں کربلا سے اتنا تعلق نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ مارکیٹوں سے تعلق ہونا چاہیے. ہم چونکہ محافل برائے ذکر کربلا قائم کرتے ہیں، ہماری مجلسوں کا عنوان حسینیت کا تذکرہ ہے، ہماری مجلسوں کا مقصد یزیدیت سے جنگ ہے، ہم حسینیت کے لیے اپنا وقت وقف کرتے ہیں. اگر خرچ کرتے ہیں تو حسینیت کے لیے، اگر وقت دیتے ہیں تو حسینیت کے لیے، اپنا کاروبار چھوڑتے ہیں تو حسینیت کے لیے، اپنی مارکیٹیں بند کر کے امام بارگاہوں میں آتے ہیں تو حسینیت کے لیے، اپنے دیگر سارے امور زندگانی کو ترک کر کے اگر یہاں آپ فرش ادا پہ آپ بیٹھتے ہیں تو مقصود اگر رزق کی کثرت ہوتی تو شاید ہم یہاں امام بارگاہوں کا توسل نہ کرتے، پھر ہم کسی اور چیز کا توسل کرتے. ہمیں تو یہاں اس مقصد کے لیے آنا ہے جس مقصد کے لیے امام حسین کربلا تشریف لے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے اہم ترین نقطہ یہی ہے کہ اے در محمد و آل محمد پہ آنے والے، اے محمد و آل محمد کے دامن سے تمسک کرنے والے، اے ان کا ہو کر زندگی گزارنے کا عہد کرنے والے، تو دروازے حیدر پہ کیوں آیا ہے؟ تو آل محمد کے دروازے کا غلام کیوں بنا ہے؟ بہت سارے دروازے تو نے چھوڑ دیے ہیں اور اس ایک دروازے پر رکا ہوا ہے. تجھے گالیاں پڑتی ہیں تو رکا ہوا ہے، تجھے گولیاں پڑتی ہیں تو رکا ہوا ہے، تیری شہادتیں ہو رہی ہیں تو رکا ہوا ہے، تیرا لہو بہ رہا ہے تو رکا ہوا ہے. لوگوں نے تجھے پہلے گالیوں سے شکست دینا چاہیے اور تیرے خلاف کفر کے فتووں کا بازار گرم کیا، لیکن تو نے دروازے اہل بیت کو نہ چھوڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے کلاشنکوف کی فائروں کا بازار گرم کیا اور مجالس و محافل میں اجتماعی قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، لیکن تو نے دروازہ اہل بیت کو نہ چھوڑا. اب وہ لوگ خود کش بمبار کی شکل اپنا کر تیرے لاشے گرا رہے ہیں اور بیسیوں بیسیوں جنازے تمہاری ایک ایک مجلس سے بلند اور جلوس سے اٹھ رہے ہیں، لیکن آپ دروازہ اہل بیت کو نہیں چھوڑ رہے. کیا آپ دروازہ اہل بیت پہ رزق لینے کے لیے آئے تھے یا نجات لینے کے لیے آئے؟ یقیناً ابتدائے گفتگو میں ہی آپ کے لیے پریشانی کا ماحول میں نے شاید مہیا کر دیا ہو اور آپ اس بات پہ حیران ہو رہے ہوں کہ کیسی گفتگو اس شخص نے شروع کر دی ہے، لیکن میرے عزیز دوستو یاد رکھو، پہلے انسان کا کنسپٹ واضح ہونا چاہیے. انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عزاداری بے مقصد ہے یا با مقصد. کیا ہماری یہ ساری کاوشیں، ہمارے یہ سارے مراسم بے مقصد ہیں؟ واضح ہے کوئی عقل مند کوئی بے مقصد کام کرنے پر تیار نہیں ہوتا. ابس کام کرنا کسی دانا کا کام نہیں ہے. اور اگر دوسروں کو بھی پیغام دینا ہے تو ہم نے اپنی اغراض و مقاصد کا پیغام دینا ہے, اور ان کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ ہماری مجلس کا مقصد کیا ہے, ہمارے ماتم کا مقصد کیا ہے, ہمارے جلوس کا مقصد کیا ہے, ہماری تازیداری کا مقصد کیا ہے, ہماری علمبرداری کا مقصد کیا ہے, ہم جو بھی بنا میں عزاداری انجام دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. اگر آپ ان تک اپنے مقصد کی حقیقت کو روشن کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دو باتوں میں سے ایک بات حاصل ہو جائے گی, یا وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, اور آپ کے ساتھ ہم نظر ہو کر, ہم فکر ہو کر, ہم مقصد ہو کر قدم بقدم چلیں گے, اور یا آپ کا ان پہ اتمام حجت ہو جائے گا اور پھر ان کے لیے بارگاہ الہی میں کوئی عذر نہ رہے گا اس بات کا کہ اگر خالق کا انہیں یہ پوچھے گا کہ تم اس مقصد میں ان کے ساتھ کیوں شامل نہ ہوئے, تو ان کے پاس اپنے اس مقصد میں ہم آہنگ نہ ہونے کا کوئی معقول جواز نہ ہوگا. یہ فریضہ ہمارا ہے کہ ہم فقط عزاداری اس انداز سے نہ کریں کہ ہمارا مقصد ہی روشن نہ ہو, بلکہ ہماری عزاداری اس انداز سے ہونا چاہیے کہ ہماری ہر حرکت و سکون میں مقصدیت مثل روز روشن آیا ہوتی نظر آئے. ایسا نہ ہو کہ ہم خود مشکوک حالت میں ہوں, ہمارا خود اپنا کنسپٹ بھی واضح نہ ہو. اس لیے ضروری ہے کہ تمام مجالس ہوں یا محافل, اس میں مقصد عزاداری کو اتنا ہی روشن کیا جائے کہ کوئی بچہ بھی اس مقصد سے منکر ہونے کی جسارت میں باواز بلند صلوات پڑھے. کیا ہمارے لیے عزاداری پر جان دینا جائز ہے؟ جی, عزاداری کے لیے سر کٹانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوچیے. ویسے آپ پریشان ہوں گے, میں ایک حدیث سے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. حدیث میں ہے, التفکر افضل من عبادت ستین سنہ, اور بعض روایت میں ہے من عبادت سبعین سنہ, سوچنا فکر کو کام میں لانا 60 سال کی عبادت سے افضل عبادت. اور دوسری روایت میں ہے کہ 70 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک گھنٹہ 60 سال سے افضل ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں کہ آپ کا ایک گھنٹہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہو؟ تھوڑا سا جائزہ لیجئے, اس وقت کی حد اوسط عمر بظاہر تو 70 سال نہیں بنتی ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر سلسلہ ہے. اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ یا 60 یا 70 سال آج کے ہر شخص کی حد اوسط عمر ہے, تو کیا اس کے 60-70 سال سارے عبادت میں گزرتے ہیں؟ جی, میں بیٹھا ہوں, آپ بیٹھے ہیں, ہم میں سے کئی بزرگان بیٹھے ہیں, مثلاً کئی 80 سالہ بزرگ بیٹھے ہیں, کئی 85-90 سالہ بزرگ بیٹھے ہیں, کیا وہ اپنے بالغ ہونے کے بعد آج تک اپنی پوری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزار چکے ہیں؟ نہیں. اور اگر آپ کو اللہ صدقے میں کربلا کے ایک ایسی خیرات دے دے کہ جس کے نتیجے میں آپ کا ایک گھنٹہ فقط 60 یا 70 سال کی عمر سے افضل نہ ہو بلکہ 60-70 سال کی عبادت سے بھی افضل ہو. بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں جن پہ ہم ذرا دقت نظر نہیں کرتے اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے. مثلا یہ جو قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے کے برابر ہے یا 1000 مہینے سے افضل ہے. ایک رات ہے لیکن 1000 مہینے کے برابر ہے یا اس سے افضل ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم اگر اس ایک رات کو اس طرح گزارو جس طرح کہ تیرا رب تجھ سے تقاضا کرتا ہے تو تیری وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہ رہے گی بلکہ اس سے افضل ہو جائے گی. اور پھر قرآن نے اس افضلیت میں ایک ابہام رکھا ہے، اس افضلیت کی پھر کوئی تعین نہیں کی کہ وہ 2 گنا ہے، 3 گنا ہے، 4 گنا ہے، 10 گنا ہے، 1000 گنا ہے. افضلیت کا پھر اس نے آگے معیار طے نہیں کیا، یہ وضاحت نہیں کی. عین ممکن ہے کہ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہو کہ ہر ایک کی رات بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، تیری ایک رات شب قدر کی کچھ اور ہے، سلمان کی شب قدر کی رات کچھ اور ہے، ابو ذر کی لیلۃ القدر کچھ اور ہے، ابو الفضل العباس کی شب قدر کچھ اور ہے، علی اکبر ہم شکل پیغمبر کی شب قدر کچھ اور ہے. اور اگر یہاں میں آپ سے یوں توجہ کر کے عرض کروں، وہ شب عاشور جو 61 ہجری کی شب عاشور تھی اور اس میں شہدائے کربلا اور جاں نصاران امام حسین نے جو ایک رات اس کربلا میں بسر کی تھی، بتائیے وہ کتنی زندگیوں پہ بھاری ہے. اس 61 ہجری کی رات کے بعد اس وقت تک جتنے بھی اہل ایمان اپنی بھرپور عبادتی زندگی گزار کر گئے ہیں وہ اربوں اور کھربوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنی اپنی زندگی عبادتوں میں بھی اگر گزاری ہو تو میں پوچھتا ہوں اگر ان تمام عبادت گزاران کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علی اکبر کی ایک شب عاشور کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمائیے کون سا پلڑا جھکے گا. میں 61 ہجری کے بعد جتنے بھی عبادت گزار اس وقت تک گزرے ان سب کی عبادات کے مجموعے کو سامنے رکھ کے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور آپ سے سوال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا، علی اکبر ہو یا حبیب ابن مظاہر، جو رات انہوں نے وہاں کربلا میں گزاری تھی اس کو جو کچھ انہوں نے عبادت انجام دی تھی، آیا کائنات میں جتنے بھی عبادت گزار بعد از آئے ہیں ان سب کی عبادت ان کی مرہون منت ہے یا نہیں؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم نے جنگ خندق میں علی ولی کی ایک ضربت کو تولا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل ہے. رسول جذبات سے بول رہے تھے یا انصاف سے بول رہے کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو زبان وحی سے بولنے والا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا والی زبان رکھنے والا تو کیا وہ رشتہ داری میں ڈوب کر بولے گا؟ کیا وہ بھائی کی محبت میں ڈوب کر بولے گا؟ کیا وہ داماد کو ترجیح دینے کے لیے بولے گا؟
یا اگر کوئی ایسا احتمال بھی پیش کرے اور وہ سید الانبیاء کے متعلق اتنا سا سوچے, چونکہ علی بھائی تھا اس لیے کبھی جذبات میں آ کے جوش میں کہہ دیتے تھے, چونکہ علی داماد تھا اس لیے رسول اکرم کبھی اس قسم کی سوچ سے بولتے تھے, تو کیا خیال ہے ایسی سوچ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جو سید الانبیاء کے متعلق اس قسم کی سوچ بولے رکھے اپنے ذہن میں, تو معلوم ہے کہ وہ اس رسالت کا کلمہ پڑھ کے بھی کافر ہے, واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے بھی اسی طرح جھوٹا ہے جیسے قرآن نے کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لقادمون. کیا یہ لوگ نشہدو انک لرسول اللہ کہتے تھے یا نہیں؟ کہتے تو یہی تھے کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ رسول ہونے کی گواہی تو دیتے تھے لیکن ان کی گواہی میں کہیں تو کوئی ایسا نقص تھا جس کی وجہ سے پاک قرآن نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. معلوم ہوا بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا بول سچ ہوتا ہے, بولنے والے جھوٹے ہوتے ہیں. عام طور پر تو سچا اس کو کہا جاتا ہے جو سچ بولے, جس کا بول سچ ہو, اور جھوٹا اس کو کہا جاتا ہے جس کا بول جھوٹ ہو. لیکن قرآن نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کئی ایسے بھی ہوتے ہیں بول سچ ہوتا ہے اور بولنے والے وہ جھوٹے کیوں ہوتے ہیں, کیوں جھوٹے ہو جاتے ہیں, اور قرآن کیوں انہیں لکاذبون کہنے پر آ جاتا ہے, اور اللہ انہیں کو گواہی کے ساتھ کہتا ہے کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ان کا جملہ وہی نہ تھا جو آپ اذان میں کہتے ہیں؟ ہم اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور وہ بھی کہہ رہے تھے نشہدو انکا لا رسول, بلکہ ہم رسول اللہ پہ لام نہیں لگاتے, وہ لام بھی لگا رہے ہیں. اور عربی دان لوگ جانتے ہیں کہ لام کے ساتھ اور تاکید میں اور زور میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور وہ پورے زور سے رسول کے پاس بیٹھ کر کہہ رہے ہیں تو اپنی مسجد میں کہتا ہے رسول کے سے دور مسجد میں, اور وہ رسول کے گھٹنے سے گھٹنا ملائے مسجد نبی میں آئے, محراب مسجد میں بیٹھے, نبی کی صحبت سے شرفیاب ہو کر نبی کے چہرہ نورانی کی زیارت کرتے ہوئے کائنات کی سب سے مقدس ترین مسجد میں, اس لیے کہ دو ہی تو مسجدیں ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, ایک مسجد الحرام ہے اور دوسری مسجد نبوی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اذا جاءك المنافقون, منافق تیرے پاس آ جاتے ہیں. اور میرا آپ سے سوال ہے کیا مسجد نبوی میں منافقین کا داخلہ بند تھا یا کھلا تھا؟ جی مسجد نبی میں منافق داخل ہو سکتے تھے یا نہیں؟ جی ہو سکتے تھے. پچھلی صف تک یا اگلی صف تک؟
پر محمد والے محمد بلند سلام اللہ
پاک پیغمبر کے کتنے قریب آ سکتے تھے؟ کوئی باڈی گارڈ ہوں گے رسول اکرم کے جو محافظین کی پہلے تلاشی کرتے ہوں گے اور قریب نہیں آتے ہوں گے. نہیں میرے عزیز, یہ سسٹم تو تھا ہی نہیں. رسول اکرم کے بہت قریب بہت قریب بہت قریب, اور میں صراحت سے کہہ نہیں سکتا کہ کتنے قریب. باواز بلند صلوات, تیرے پاس آتے ہیں اور قریب ترین مرحلے پہ پہنچ کر کہتے ہیں نشہدو انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا یقیناً رسول ہے, تو اللہ کا یقیناً رسول ہے. اب ان کا بول بھی وہی ہے جو ہم اذان میں کہتے ہیں, ان کی گفتار بھی وہی ہے جو ہم اقامت میں کہتے ہیں, وہ بھی وہی جملہ کہہ رہے ہیں جو ہم تشہد نماز میں کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ جواب میں یہ کہتا ہے جہاں تک تیرے رسول ہونے کا تعلق ہے وہ تو میں جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے جتنے زور سے یہ گواہی دے رہے ہیں اتنے زور سے میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ تو بات سچی تھی یا نہیں، ان کی بات سچی تھی لیکن بولنے والے قرآن کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں جھوٹے تھے، پس معلوم ہوا نقص کہاں تھا، نقص کہاں تھا، زبان میں نقص تھا یا دل میں نقص تھا؟ شاید ہمارا اللہ اکبر شاید ہمارے ہاں شہادت رسالت دینے والا کوئی اجمی اتنی تجوید سے اتنے مخارج سے اور اتنے بہتر لہجے سے اور اتنے عمدہ الفاظ سے نہ ادا کر سکے شہادت رسالت جتنی کیفیت تجوید و قراءت و لہجے کی صحت اور عربی زبان کی صحت کے ساتھ کوئی مادری عربی زبان والا عربی کو بول سکتا ہے، تو وہ مادری زبان رکھنے والے اپنے لفظ میں کوئی غلطی نہ رکھتے تھے، اپنی زبان میں کوئی نقص نہ رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کہتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شہادت وہ نہیں ہوتی جو زبان پہ ہو، اصل شہادت وہ ہوتی ہے جو اصل شہادت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہو، اگر کوئی روزانہ لا الہ الا اللہ کی تسبیحیں پڑھے اور محمد رسول اللہ کا ورد کرے اور کروڑوں مرتبہ روزانہ وہ ورد اشہد ان محمد رسول اللہ کرے، لیکن اگر وہ یہ نظریہ رکھتا ہے یا کسی ایک مقام پر اس قسم کا احتمال دیتا ہے کہ فلاں بات رسول نے جذبات سے کہی ہے انصاف سے نہیں، تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جی مجھ سے فتوا پوچھتے ہو یا خود بھی کوئی فتوا دیا کرتے ہو؟ بابا سے بلند آواز برادران من، نتیجہ یہ نکلا فقط لقلق لسانی اور زبانی جملوں کا ادا کرنا انسان کو اس وقت تک سچا مسلمان نہیں بناتا جب تک کہ وہ رسول اکرم کے متعلق ہر لحاظ سے پاکیزہ ذہن نہ رکھتا ہو اور پاکیزہ قلب نہ رکھتا ہو. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم نے ایک تلوار اٹھی ہے علی حیدر کرار کی اور کاٹا ہے کل کفر کا سر، اور آئے ہیں اس کا سر کاٹ کر لے آئے ہیں، پوچھتا ہوں رسول اکرم نے علی کی ایک ضربت کو تولا ہے اور فرمایا ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت فضیلت رکھتی ہے کس کس سے؟ ثقلین کی، ثقلین سے مراد کیا ہے؟ توجہ رہے، ثقلین کیا ہوتا ہے؟ دو بات پتھر کے دو وزنی چیزیں نہیں، ثقلین سے مراد ہے گروہ جن و انس، ابتدائے انسانیت سے لے کے انتہائے نوع بشر تک اور تخلیق اول فرد جنات سے لے کر تخلیق آخر فرد جنات تک، کہ جن کے متعلق قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط پیٹ بھرنے چرنے کمانے اور اپنے دنیا میں بکھرے ہوئے رزق کو اپنے گوداموں میں منتقل کر کے بہت بڑا دولت مند اور امیر اور قارون بننے کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے ہر جن اور ہر انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا ان کو تو ایک طرف کر دو جن کے دامن میں عبادت نہیں، ان کو لے آؤ جن کے دامن میں عبادت ہے، ان سب کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسری طرف علی کی ایک لمحے کی عبادت، تلوار کا اٹھنا، کل کفر کے سر کو کاٹنا، اس کے لیے کتنی دیر چاہیے جبکہ تلوار چلانے والا اسد اللہ ہو؟ تلوار ذوالفقار ہو اور چلانے والا لا فتح الا علی ہو تو کتنے لمحات لگیں گے؟ چشم زدن میں کاٹ دے گا کل کفر کا سر، اور رسول لگے ہیں تولنے، یہ جو ترازو رسول نے لگایا ہے یہ عدالت کا ترازو ہے یا رشتہ داری کی محبت کا ترازو ہے؟ اس سے تو شک نہیں کہ دو ہی ہستیاں ہیں جن کا رسول اکرم سے سب سے قریبی رشتہ ہے، ایک کا نام علی ہے، دوسری کا نام فاطمہ ہے، سلام اللہ علیہ وسلم. اللہ کی اس کائنات میں نسبی رشتے کے اعتبار سے دو ہی ہستیاں رسول اکرم کی سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، ایک کا نام علی ہے اور دوسری کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. آج دنیا سے میں اپیل کرتا ہوں، اٹھاؤ وہ ساری کتابیں جن میں علی کے فضائل زبان رسالت پہ آئے ہیں، اور کھولو وہ ساری کتابیں جن میں زہرا کے فضائل زبان پیغمبر پہ آئے ہیں، اور اس جذبے سے دیکھو کہ رسول کبھی بے وزن نہیں بولتا، رسول کبھی عدل و انصاف سے ہٹ کے نہیں بولتا، رسول کبھی غلط نہیں تولتا. اور اگر رسول نے علی و بطول کو اپنی زبان رسالت کے کلمات قدسیہ کے ذریعہ تولا ہے، اور اس مقام پر یہ فرمایا ہے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو یہ سچ ہے یا اس میں کوئی شک ہے؟ جو سچ مانتا ہے وہ بابا زبلن سلوات ہے. رسول اللہ یقیناً سچ ہے، تو ہمیں کچھ جائزہ بھی لینا ہوگا کہ یہ کیوں سچ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. چونکہ بہت سارے اہل تشیع بھی بسا اوقات علی کی فضیلت کو فقط علی کی فضیلت سمجھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور کبھی تھوڑا سا گہرائی میں جانا مناسب نہیں سمجھتے. عزیز زمان، اگر یہ سچ ہے تو ایک تلوار اٹھی، کل کفر کا سر کٹا، بہت سارے مجاہدوں نے بہت سارے کافر مارے، بہت سارے اسلامی مجاہدوں نے بہت سارے کافر مارے، تو یا رسول اللہ کسی اور کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل کیوں نہ ہوئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا پھر کوئی کسی کافر کو مارے تو اس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہونی چاہیے تھی، تنہا علی کی کیوں ہو؟ آپ شیعہ سے یہ سوال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ شیعہ کبھی سوال برداشت نہیں کرتے. بابا بدل سوال ہونا چاہیے. کو اتنا متفکر ہونا چاہیے، اس قدر استدلال میں مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی یزیدی کسی مقام میں آپ کے مقابلے میں ٹک نہ سکے. آپ کی ہر رسم میں حسینیت کا نور ہونا چاہیے. حسینیت جذبات سے عبارت ہے یا عدالت سے عبارت ہے؟ حسینی جذباتی ہوتا ہے یا منصف مزاج ہوتا ہے؟ جی ذرا اپنا جائزہ لے لیجیے. بابا سے بلند سلامات کے ساتھ آیا حسینی کو فقط مجلس اور ماتم میں حسینی ہونا چاہیے یا اپنے گھر میں بھی؟ جی کیسے ہے پھر سوچ لو.
نہیں جب مجلس میں آ جائے تو حسینی بن جائے، جب ماتم میں آ جائے تو حسینی بن جائے، جب جلوس میں آئے تو حسینی بن جائے، جب دکان پہ بیٹھے. جب کسی سے لین دین کرے، جب زوجہ محترمہ کے حقوق کے ادا کرنے کا وقت آئے، جب بزرگ کی میراث کو تقسیم کرنے کا مرحلہ آئے.
کیا خیال ہے؟ یا حسینی کی آنکھ بھی حسینی ہونی چاہیے، حسینی کا کان بھی حسینی ہونا چاہیے، حسینی کی زبان بھی حسینی ہونی چاہیے، حسینی کا ہاتھ بھی حسینی ہونا چاہیے، حسینی کا پیٹ شریف بھی. بابا سے بلند سلام.
اور کیا فقط عاشور کے دن حسینی ہونا چاہیے یا پوری زندگی؟ زندگی کا ہر لمحہ حسینی ہونا چاہیے. حسینیت کبھی تجھ سے جدا نہ ہو اور تو کبھی حسینیت سے جدا نہ ہو. اور اگر حسینیت جذباتیت کا نام نہیں
تو پھر تجھے تو دوران جلوس بھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے.
کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جب آپ جلوس ادا کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت آپ افسر ہوتے ہیں یا حسین کے نوکر ہوتے ہیں؟ بہت سارے افسروں کے کھوپڑی سے افسریت نہیں نکلتی، بہت سارے مالداروں کے ذہن سے اپنی دولت نہیں نکلتی.
میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی کڑوا ہوتا جا رہا ہوں. کیا یہ کڑواہٹ قبول ہے؟
مجھے یہ کہنے کا حق دو، بالخصوص باقی تو ہر مقام پر آپ کو حسینی ہونا ہے، لیکن بالخصوص جب آپ جلوس عزاداری کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے حسینی ہونے کا مظہر بن کے غیروں کے لیے نکلتے ہیں. آپ کی اپنی چار دیواری کے اندر آپ کیا ہیں بہت سارے نہیں جانتے، لیکن جب آپ روڈ پہ ہیں آپ کی حسینیت
لوگوں کے سامنے مورد سوال میں ہے، وہ آپ کو چیک کر رہے ہیں اور آپ بھی ان کو دکھلا رہے ہیں کہ حسینی کون ہوتا ہے، حسینیت کیا ہوتی ہے.
اور اس وقت تیرا مذہب اہل بیت لوگوں کے سامنے تیری مجلسوں کے ذریعہ کم اور تیرے جلوس کے ذریعہ زیادہ ظاہر ہو رہا ہے.
لہذا
جب بھی جلوس ماتم میں شریک ہو وہ سفیر کربلا بن جاؤ،
پیغمبر مکتب حسین بن جاؤ، اپنے خونوں سے نکلو، اپنے ان دنیاوی رنگوں کو چھوڑو، رنگ کربلا میں ڈوب جاؤ اور اس مشن کو لے کے نکلو جس کے لیے علی اکبر نے سر پیش کر دیا. تیرے جذبات گھر میں رہے، تیرے اندر اگر کوئی نقص ہے تو چھوڑ دے اس کو. اس وقت صحیح اور خالص نمونہ حسینیت بن جا، اگر بن سکتا ہے،
تاکہ اغیار کے سامنے جب تو ترجمان مکتب حسین بن کے نکلے تو مورد اعتراض نہ ہو سکے.
معمولی باتیں نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں جیسے تیسے ہم ہیں، ہر حال میں ہمارے لیے ہر کچھ جائز ہے، میں غصے میں ہوں، میں کسی کی پگڑی اتار رہا ہوں، کسی کو گالیاں نکال رہا ہوں، کسی سے غصے کا اظہار کر رہا ہوں، وہ تو ایسا کیوں ہے اور تو ایسا کیوں ہے. نہیں نہیں، وہ جو کچھ ہے تو نے اسے حسینی بنانا ہے، غصے سے نہیں بنے گا.
اور اگر تو نہیں بن سکتا تو پھر تو کیوں آیا ہے حسینی ترجمانی کی منزل پر؟ لیکن مجھے گویا یوں کہنا چاہیے، تربیت آپ کی مجلس میں ہونا ہے اور اس تربیت کا مظاہرہ آپ کا جلوس میں ہونا ہے. تو کیا خیال ہے، یہ مجلس تربیت گاہ ہے، حسینیت ہوئی یا نہ ہوئی؟ یہ مجلس تربیت گاہ ہے، حسینیت ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور اگر کوئی اس مجلس کو تربیت کے عنوان سے بیان کرنا ہی پسند نہ کرے تو کیا وہ حقدار ہے کہ وہ حسینی ممبر پہ بیٹھے؟
یا جس کے اپنے اندر حسینیت کا رنگ ہی نظر نہ آئے،
تو کیا وہ حسینیت کا ترجمان بننے کا حق رکھتا ہے؟ تو قائل ہی اس بات کا ہے کہ نااہل کو ممبر پر نہ بٹھا اس لیے کہ نااہلوں نے ہی اسلام کو نقصان پہنچایا.
بے شک
اور کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی نااہل ممبر پر آئے، ہو ہی نہیں سکتا.
اگر نہیں ہو سکتا تو ممبر نبوی کے ساتھ کیا ہوا؟ ممبر پیغمبر اکرم کے ساتھ جو کچھ ہوا سب ٹھیک ہوا، اس پہ جو بیٹھے سب صحیح تھے؟ آج بھی مسجد نبوی کے مسجد نبوی میں ممبر پیغمبر اکرم موجود ہے یا نہیں؟ جی، اور اس ممبر پر آج بھی کوئی بیٹھتے ہیں یا نہیں؟ وہ سب برحق ہیں، سب حق کے ترجمان ہیں. اور اگر نہیں تو معلوم ہوا، اگر اس ممبر پر نااہل بیٹھ سکتا ہے جو نبی اکرم کا تھا، تو کسی اور ممبر پر بھی کوئی نااہل بیٹھ سکتا ہے. یہ اہل و نااہل کا فیصلہ تیرا کام ہے،
یہ تو نے خود جائزہ لینا ہے. اس لیے میں تجھے اپیل کر رہا ہوں، بہت بڑا مقام ہے حسینیت، بہت بڑا اوج ہے حسینیت. اس دنیا میں اگر معراج ہے دین کا تو حسینیت.
اس لیے خداوند تعالیٰ نے آپ کو ایک سعادت بخشی ہے، اس سعادت کو
صحیح معنی میں استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. اور یاد رکھیے کہ رسول اکرم کے متعلق شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور پیغمبر اکرم کا فرمان کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, بالکل سچ کہا ہے رسول نے, اور ایسا ہی کہنا چاہیے تھا, اس لیے کہ ماحول ایسا تھا اگر علی کی ضربت ناکام ہوتی تو ہمیشہ کے لیے اسلام ناکام, اور علی کی ضربت کامیاب ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے اسلام کامیاب. اس لیے کہ معاملہ تیرے سامنے ہے کہ جنگ احد کی کیفیت اور ہے, جنگ بدر کی کیفیت اور ہے, جنگ خندق کی کیفیت اور ہے, اور یہاں معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہوا ہے کہ یا اسلام کامیاب ہے یا اسلام ناکام ہے, اور یہ کامیابی مرہون منت ہو گئی ہے علی کی تلوار کی. اور یہی وجہ ہے کہ سچ کا ہے جس نے کہا ہے کہ علی کی ایک ضربت نے سابقہ انبیاء کی محنت کو بچایا ہے اور آئندہ کے لیے عبادت کی بنیاد رکھی ہے. لہذا کوئی بھی اگر اس کائنات میں اس ضربت کے بعد عبادت کرنے والا بنا ہے تو اس کی عبادت مرہون منت ضرب حیدری ہے. تو اپنے سجدوں پہ ناز کر, تو اپنی خطابتوں پہ ناز کر, تو اپنے مدرسوں پہ ناز کر, تو اپنی کتابوں پہ ناز کر, تو اپنی تفسیروں پہ ناز کر, جو بھی تو نے خدمت حق کی ہے کر, لیکن تیرے ہر ناز کا سر چشمہ علی کی ضربت ہے. اور جس نے کہا ہے سچ کہا ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک پڑھیے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے, فقط شعر شعر کی واہ واہ کے لیے نہیں ہے, اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجئے. ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری ہے. کہنے والے رسول نے تو فقط ضرب ید اللہ کو افضل من عبادت ثقلین کہا تھا, تو نے سجدہ شبیری کو کیوں شامل کر دیا؟ کیا تو جذبات میں آ گیا؟ کیا اس شاعر کا کہنا فقط جذباتیت ہے یا انصاف ہے؟ اور اگر انصاف کے ترازو پہ تولنا چاہتے ہو تو یقیناً سمجھو گے کہ جو کچھ علی کی ضربت نے بچایا تھا وہ یزیدیت کے پاؤں تلے پامال ہونے کو چلا تھا. دین حق, اسلام پیغمبر, شریعت قرآن, غرضے کے پورا کا پورا دین اب ذبح ہونے کو چلا تھا, اور یزید کی تلوار گویا اب دین کی گردن پہ چلنے والی تھی. اور حسین مظلوم نے اس تلوار کو اپنی گردن پہ لے لیا. اسی لیے اس شاعر نے بھی صحیح کہا, شاہ است حسین بادشاہ, است حسین دین, است حسین دین پناہ, است حسین دین بھی حسین ہے, اور دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے. یعنی ایک وقت ایسا آ گیا تھا دین پناہیں ڈھونڈتا تھا, دین کو کسی وارث کی ضرورت پڑ گئی تھی, دین کو کسی محافظ کی ضرورت پڑ گئی تھی, لوٹنے والے یزیدی لٹیرے دین کو لوٹنے چلے تھے, اور دین ڈھونڈتا تھا کوئی ہے جو مجھے یزیدی حملے سے بچائے, کوئی ہے جو مجھے یزید کے سامنے پامال ہونے سے محفوظ رکھے, کوئی ہے جو آئندہ نسلوں تک اللہ کے دین کے پہنچانے میں مددگار بن جائے. بس وہ منزل آ گئی کہ فرزند زہرا نے دیکھا کہ اس وقت سوائے اس کے میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس سارے ظلم یزیدی کو اپنی گردن پہ لے لوں اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا میں کٹ جاؤں گا، میرے علی اکبر شہید ہو جائے گا، میرا عباس مارا جائے گا، میرا علی اصغر تڑپ جائے گا، لیکن دین کی اسلام کی حفاظت ہو جائے گی اور یزید یزیدیت سمیت شکست کی منزل پہ چلا جائے گا۔ عزاداروں، پھر اس مقام پر مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے، آو کیا حسین نے فقط لہو دے کے دین بچایا یا بہنوں کا پردہ دے کے دین بچایا؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ قتل حسین حفظ دین کا باعث بنا، شہادت سید الشہداء دین کی حفاظت کا وسیلہ بنی، لیکن اگر بہنوں کی قید نہ ہوتی، اگر بیویوں کی یہ اسیری نہ ہوتی، اور اگر ان کی یہ محنت و کاوش و قربانی نہ ہوتی تو شاید حسین کا قتل بھی مٹ جاتا اور شہادت حسین کو بھی ظالم ایک نیا رنگ دینے میں کامیاب ہو جاتے اور لوگوں کو سمجھ نہ آتی کہ فرزند بتول کو کیوں مارا گیا۔ لوگ برسر اقتدار تھے اور وقت کی سلطنتوں کو یہ بہت سارے ڈھنگ آتے ہیں جس کے ذریعہ وہ حق کو باطل بنا دیتے ہیں اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے تو زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی اس لیے کہ ہم ان کو ذلیل و رسوا کریں گے اور نتیجتاً امت پہ ہماری حیبت بیٹھ جائے گی اور وہ سارے ڈر کے چھپ جائیں گے۔ لیکن میرے لاکھوں سلام ہے بنت پیغمبر، تیری اس مظلومیت کو اور تیرے ان بندے ہوئے ہاتھوں کو اور تیرے اس ان خطبوں کو جو تو نے دے کر حسین کی محنت کو رنگ بخشا ہے، مظلوم کی کاوش کو ہمیشہ کے لیے حیات جاویداں عطا فرما دی ہے۔ عزاداروں، یہی وجہ ہے کہ پھر جب آیا ہے زمانہ دیگر ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو دیگر ائمہ نے پھر کربلا قائم کرنا ضروری نہیں سمجھی، اسی کربلا کو زندہ رکھنا ضروری سمجھا ہے، نئی کربلا قائم کرنا ضروری نہیں سمجھی، بلکہ اسی کربلا کا فیض اس امت محمدی میں بانٹنا ضروری سمجھا ہے۔ ذکر کربلا، کربلا کو زندہ رکھنا، حسینیت کو زندہ رکھنا، حسینیت کی خدمت کرنا، یہ باپ والے ائمہ خدا نے اسی مشن کو اپنایا ہے اور انداز اپنا اپنا ہے لیکن ہے حسینیت کا تسلسل۔ کبھی زندانوں میں جا کے حسینیت کو تسلسل بخشا ہے اور کبھی مامون کا ولی عہد بن کے اس حسینیت کو تسلسل بخشا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر موسیٰ کاظم بغداد کے زندان میں ہو تو بھی تیرے دین کی حفاظت کے لیے ہے، اور اگر امام علی رضا حالت ولی عہدی میں ہو تو بھی تیرے دین کے لیے ہے۔ آج چونکہ تابوت امام علی رضا لانے کا کہا گیا ہے، جی چاہتا ہے چند جملے اسی مولا کی شہادت کے حوالے سے آپ کی نظر کروں۔ آؤ عزیزو، اپنے قلوب کو ہوا کرو، اپنے دلوں کو کھولو اور آؤ آج روئے اس مولا کو جو شاہ ہوتے ہوئے شہید ہوا، جو اقتدار کا حصہ بنتے ہوئے شہید ہوا اور وقت کے مقتدر نے نئے انداز سے میرے مولا کی شہادت کا سامان بنایا۔ کیا ہوا؟ اپنے خاص الخاص حضرت ابو السلط ہروی کو امام علی رضا نے فرمایا، اے ابو السلط، کل صبح مجھے دربار مامون میں جانا ہے،
میں جاؤں گا تو میرے پیچھے پیچھے آئے گا، دروازے محل پہ تجھے روک دیا جائے گا اور میں دربار میں اندر چلا جاؤں گا، کچھ دیر بعد میں واپس آؤں گا، اے ابو سلطہروی اس وقت مجھے دیکھنا، اس وقت میری کیفیت کو دیکھنا۔ علامہ شیخ عباس قمی نے یہ ساری تفصیل اپنی کتاب منتہا الاحوال میں درج فرمائی ہے، اے ابو سلطہروی جب میں دربار سے واپس آؤں میری کیفیت کا جائزہ لینا، اگر میں نے اپنی ابا کو اپنے سر پہ لیا ہوا ہو تو سمجھ لینا تیرے مولا کو زہر مل گئی ہے، اگر میں نے اپنی ابا کو اپنے سر پہ لیا ہوا ہو تو سمجھ لینا تیرے امام کو زہر دے دی گئی ہے، اور اگر میں نے اپنی ابا کو اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا ہو سر پہ لیا ہوا نہ ہو تو سمجھ لینا تیرا مولا خیر سے۔ عزادار و صبح ہوئی، امام آمادہ ہوئے، ابو سلط پیچھے پیچھے مولا دربار کو چلے، دروازہ آیا ابو سلط روک لیا گیا، امام اندر تشریف لے گئے۔ بس عزادارو منظر کو تیرے سامنے روشن کرنے کے لیے اتنا کہتا ہوں، جس طرح ابو سلط ہرمی کے قلب میں حب امام رضا ہے، 14 صدیاں گزرنے کے باوجود تیرے اور میرے دل میں بھی تو وہی محبت موجود ہے، تیرے اور میرے دل میں بھی تو وہی عقیدت و محبت موجود ہے۔ ذرا اپنی محبت سمیت اپنے آپ کو لے چلو ابو سلط کی جگہ پر، اگر تو وہاں ہوتا اے محب امام رضا، اے عقیدت مند سید کائنات، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا بیٹھائے دروازے پر یہ سوچ رہا ہے اللہ جانے میرا مولا کیسے واپس آئے گا، آیا سر پہ چادر لے کے آئے گا، اب اوڑھ کے آئے گا یا بغیر ابا کے آئے گا، آیا زہر پی کے آئے گا یا بغیر زہر کے آئے گا۔ اللہ جانے وہ چند لمحات جو ہم اس سلط کے دروازے پہ گزرے میں اس کو الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا، اپنے اپنے قلب محبت میں ڈوب جاؤ اور ذرا دیکھو کہ حالت کیا ہونی چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے، محبت بتاتی ہے، عقیدت سمجھاتی ہے، تڑپ رہا ہوگا ابو سلط اپنے اندر اندر۔ امام جب واپس آئے تو منظر وہی تھا، آپ نے اپنی ابا کو سر پہ لیا ہوا تھا، ابا کو، اور اس کے سامنے ایک خصوصی قسم کے انگوروں کا خوشہ موجود تھا، اس نے امام کی خدمت میں ان انگوروں کو بڑی عقیدت سے پیش کیا اور بڑی محبت سے پیش کیا، کہا خصوصی طور پر آپ کے لیے منگوائے گئے ہیں۔ عزادارو چونکہ مشیت الہی یہی تھی کہ امام آج انکار نہ کرے، اس لیے کہ امام تو اپنے رب کے حکم کا دعوے دار ہوتا ہے، امام تو اپنے خالق کے حکم کا مطیع محض ہوتا ہے، مشیت الہی کو جانتا ہے۔ اس نے چونکہ انگوروں میں ایک خاص قسم کا زہر ملایا ہوا تھا، امام نے انگور کا دانہ کھایا، مامون نے مزید کھانے کی تاکید فرمائی، ہلکی سی آواز سے کہا، مامون اگر کسی سے تیرا کام چلے، کسی سے تیرا مقصد پورا ہو جائے تو مجھے زیادہ کھانے پہ کیوں مجبور کرتا ہے۔ بس اس کے بعد امام نے دربار کو چھوڑا، اپنی ابا کو اپنے سر پہ لیا، سر جھکائے ہوئے اپنی گھر کی خدمت میں آئے، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے امام کے گھر میں نہ کوئی زوجہ تھی نہ کوئی بیٹا تھا، تنہا اپنے گھر میں رہتے تھے، اب ابو سلد ہروی ایک خدمت گزار تھا، جب گھر میں آئے ابو سلد کو کہا دروازہ بند کر دو، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا۔ ابو سلد نے در بند کر دیا، امام اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، بس آؤ جی بھر کے روئے، ذہن نے اپنا اثر شروع کیا اور امام تنہا بسمل کی طرح تڑپنے لگے، تنہائی میں زہر کا اثر آیا۔ مجھے کہنا ہے اے میرے مولا امام حسن، آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا، لیکن تاریخ یہی کہتی ہے جب آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی جودا نے آپ کو زہر دیا، لیکن جو ہی اطلاع ملی دوڑے ہوئے امام حسین آئے، محمد ابن حنفیہ آئے، ابو الفضل العباس آئے، زینب کبری آئی، ام کلثوم آئی، بہنیں آئی، بیٹیاں آئی، اور حضرت کا گھر بھرا ہوا ہے، خون کی قے تو آ رہی ہے لیکن بہنیں دشت میں لے رہی ہے، لیکن ہائے امام رضا، ہائے غریب الغربا، ہائے میرے مسافر،
اسی مقام پر آ رہا ہے۔ پر ہم